عام قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے. چند مواقع ہیں جہاں پر اس قانون میں استثناء کیا گیا ہے. ایک تو وہ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ اگر کسی شخص پر جو ہے ظلم ہوا ہے تو مظلوم کو یہ حق ہے کہ ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے, اسے بیان کرنا بھی جائز ہے اور اس کا سننا بھی. اگر بیان کرنا جائز ہے, سننا جائز نہ ہو تو بیان کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو بیان کرنا بھی جائز ہے اور سننا بھی جائز ہے. دوسرا موقع یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں لڑکے کے لیے یا لڑکی کے لیے یہ جو رشتہ آیا ہے, لڑکے والوں نے اپنی خوب تعریف بیان کر دی کہ ہم ایسے ہیں, ہم ویسے ہیں, یا لڑکی والوں نے اپنی لڑکی کی, عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ ہر کوئی اپنی تعریف تو بیان کرتا ہی, اپنے دہی کو کھٹا کوئی نہیں کہتا ہے. تعریفیں بیان کر دی گئی ہیں, اب ہم تحقیق کرنے کے لیے نکلے کہ واقعاً جو باتیں کہی جا رہی, کہا جا رہا ہے کہ صاحب ہمارے صاحبزادے بڑے دیندار ہیں, بڑے مذہبی ہیں, یہ ان کی تعلیم ہے, یہ ان کا بزنس ہے, وہ ان کا کاروبار ہے, تحقیق کرنے چلے کہ آیا واقعاً یہ ایسے ہیں یا نہیں ہیں. اب ظاہر سے بات تحقیق کس سے کریں گے, ان سے تو جا کے نہیں پوچھیں گے کہ جی آپ نے جو کہا ہے کہ آپ کے پاس یہ ڈگری آپ کے پاس ہے واقعاً, تو ان سے تو نہیں پوچھیں گے, پاس پڑوس سے پوچھیں گے, رشتہ داروں سے پوچھیں گے, ان کے دوستوں سے پوچھیں گے, آئے آپ کے پاس پوچھنے کے لیے صاحب فلاں لڑکا یا فلاں لڑکی کے بارے میں یہ باتیں کہی گئی ہیں, کیا یہ صحیح ہیں؟ خوب اگر آپ کے علم میں ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ بہت دیندار لڑکا ہے وہ بالکل بے دین لڑکا ہے, وہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے, صرف نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا اور بہت ساری حرکتوں میں یہ جو ہے ملوث ہے, اب اگر آپ بیان کر دیں گے ان کے پاس سے پوچھ, ان کو اچھا تو نہیں لگے گا. بیان کرنا غیبت تو ہے لیکن یہ غیبت جائز ہے. اگر مشورہ کوئی آپ سے لینے آیا ہے تو آپ اس کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ نہیں, البتہ جو حقیقت ہے وہی بتائیں, یہ جو ہے مرچ مسالہ لگانے کی اجازت نہیں ہے اس کے اندر, جتنا ہے اتنا ہی. تو اگر کوئی آپ سے مشورہ لینے آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے اس لڑکے یا لڑکی کے بارے میں, کیونکہ اگر آپ نے اس وقت بات کو چھپا لیا تو دو زندگیاں تباہ ہوں گی, ایک نہیں تباہ ہوگی بلکہ دو خاندان بعض اوقات تباہ ہو جاتے ہیں, تو یہاں پر اسلام نے اجازت دی ہے. تیسری جگہ جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے کہ جس کی غیبت کر رہے ہیں, جس کی برائی کو ہم بیان کر رہے ہیں, وہ خود اپنی برائی کو چھپاتا نہیں ہے. کوئی صاحب ہیں خدا نہ خواستہ اعوذ باللہ شراب پیتے ہیں اور شراب کھلم کھلا پیتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ پیتے ہیں کہ جاؤ جاؤ جس کو اطلاع دینا ہو دے دو, میں کسی سے گھبراتا نہیں ہوں, ڈرتا نہیں ہوں. جس کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ جو ہے فاسق بالجہر, کھلم کھلا گناہ کرنے والا, اس کا بھی کوئی احترام نہیں رہ جاتا ہے اس کی غیبت کرنا, البتہ انہی گناہوں کو جن گناہوں کو وہ کھلم کھلا انجام دیتا ہے. تجاہر بالفسق اگر کرتا ہے, کھلم کھلا اگر بیان کرتا ہے تو بیان کر سکتے ہیں. چوتھا مقام جہاں کے اوپر غیبت کرنا جائز ہے, ایک شخص ہے وہ ایک سماج میں آتا ہے, ایک معاشرے میں آتا ہے, معاشرے کی قیادت باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے, بظاہر یہ شو کرتا ہے کہ بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, لوگ اس کے دھوکے میں آ گئے ہیں, دھوکے میں آ کر کے اس کو اپنا لیڈر اپنا قائد تصور کر رہے ہیں. اگر لوگوں کو ہم اس کی حقیقت نہ بتائیں گے تو لوگ اس کو اپنا لیڈر مان لیں گے اور یہ پوری قوم کو تباہ کر دے گا. ہمیں معلوم ہے اس کی حقیقت, تو ہم پر لازم ہے کہ ہم نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ اس کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کریں, بتائیں کہ جو بڑے متقی پرہیزگار نظر آ رہے ہیں یہ کیسے کیسے ہیں. چنانچہ جس وقت معاویہ مدینے میں گیا ہے یزید کی بیعت لینے کے لیے, معاویہ چاہتا تھا کہ اپنے زمانے میں سارا کام سیٹ کر کے چلا جائے, بعد میں یزید کو کوئی مشکل نہ رہ جائے, مدینے آیا گا, اگر مدینہ بیعت کر لے گا تو گویا سب نے بیعت کر لیا. مدینے کی ساری بڑی شخصیتیں بڑی ہستیاں جلسے میں موجود ہیں, من جملہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے وہاں پر. یزید نے, جب معاویہ نے پیش کیا کہ یزید ایک نوجوان ہے, اچھا لیڈر ہے, اچھا قائد ہے, اس کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے, آپ لوگ اس کی بیعت کر لیں, امام حسین کھڑے ہو گئے. کہا معاویہ اس کی اصلیت کیوں نہیں بیان کرتا تو, پہلے یہ بیان کر دے کہ یزید شرابی ہے, یہ بیان کر دے کہ یزید فاسق و فاجر, یہ بیان کر دے کہ اس کا بہترین مشغلہ کتوں اور یہ جو ہے بندروں سے کھیلنا ہے, یہ بیان کر دے کہ یزید بے گناہوں کا قاتل ہے, اس کے بعد ان سے بیعت مانگ, اصلی چہرہ کیوں نہیں پیش کرتا؟ تو معاویہ نے کہنے لگا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ فرزند رسول ہیں، آپ اپنے بھائی کی یہ جو ہے غیبت کر رہے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں اپنے بھائی کی، وہ تو آپ کی غیبت نہیں کرتا، وہ تو آپ کی غیبت نہیں کرتا، آپ غیبت کر رہے ہیں اس کی، تو غیبت حرام ہے، لیکن ایسے لوگوں کی غیبت حرام نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ ایسے لوگوں کی غیبت جائز ہے، بلکہ بعض اوقات ایسے لوگوں کی غیبت جو ہے واجب ہے، کیونکہ اسلام میں لوگوں کی شخصیت محترم ہے، لیکن شخصیت سے زیادہ قوم کا احترام ہے۔ ایک انسان کی شخصیت کی حفاظت کے لیے پوری قوم کو قربان نہیں کیا جا سکتا، قوم کو تباہی سے بچانے کے لیے جائز ہے۔ تو یہ چار مقامات ہیں جہاں کے اوپر غیبت کرنے کی اسلام نے، غیبت تو ہے لیکن یہ حرام غیبت نہیں ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہماری تقریر کے سلسلے میں ہے کہ کہا گیا ہے کہ طویل عمر کی دعا کرنا چاہیے، ایک عام انسان جس کی زندگی نیکی اور گناہ کے درمیان بسر ہوتی ہے، یہ تصور کرتا ہے کہ جو جو وقت گزرے گا نیکیاں تو ہم کم کرتے ہیں اور گناہ زیادہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ٹھیک طرح سے بجا لاتے ہیں، جسمانی کمزوری بھی بڑھتی جائے گی، گناہ اور ثواب کے جمع تفریق میں گناہوں میں اضافہ ہی نظر آتا ہے۔ زیادہ بیان فرمائے کہ طول عمر کی دعا کرنے کا اسلام میں کیا فلسفہ۔ میں اسی دن آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ چند مقامات ہیں جہاں پر موت کی تمنا کا بھی حکم ہے، ایک تو وہ مقام جہاں پر ہمیں یہ یقین ہے کہ ہماری زندگی گناہوں میں صرف ہوگی، امام یہ جو ہے زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا کا وہ جملہ کہ الہی عمرنی ما دام عمری بذلتا فی طاعتک، پالنے والے ہمیں طول عمر دے اس وقت تک کے لیے جب تک ہماری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہوتی رہے، وہ ان کان امرت عن للشیطان فاقبضنی الیک، لیکن اگر ہماری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، اب ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت کا امکان ہی نہیں رہ گیا ہے، تو ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ تو عمر کی طول عمر کی دعا مطلق نہیں، جو اس دن میں نے عرض کیا تھا، البتہ بہت مشکل ہے کوئی یقین کر لے کہ اب ہماری زندگی میں گناہ ہی گناہ ہوگا، کہ اگر یہ احساس اگر ہو جائے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ خود بخود گناہ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہم دعا کریں اللہ موت دے، کیوں موت دے دے؟ کیونکہ اب ہم اچھا کام کر ہی نہیں سکتے، کیوں نہیں کر سکتے اچھا کام؟ اچھا کام کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ اچھا کام کرنے میں کوئی پریشانی؟ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں نہیں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جھوٹ پہ ہم قابو پائیں، کیوں نہیں پا سکتے؟ زبان آپ کی اپنی ہے، منہ بند رکھیے، تو کون سی پریشانی کی بات ہے؟ اگر آپ کی زبان کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تب تو ٹھیک ہے بھائی، کیا کرے، وہ ہمارے اختیار میں تو ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو ہے نہیں زبان ہماری اپنی، کسی اور کے پاس ہے۔ ہم چوری کرنے جاتے ہیں، ہاتھ تو ہمارا اپنا ہے نا، نہ کریں چوری۔ غیبت کرتے ہیں، ہم نہ کریں غیبت۔ جتنی بھی گناہ ہیں یہ سب ہمارے اپنے بس میں ہے، یہ تصور کر لینا کہ جتنا ہم زندہ رہیں گے گناہ ہی کرتے رہیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مایوسی ہے رحمت خدا سے، کیوں ایسا ہوگا؟ اور یہ احساس اگر ہو جائے انسان کو کہ ہم گناہ کر، گناہ معمولاً وہاں ہوتا ہے جہاں احساس سے گناہ نہیں رہتا ہے، اگر احساس سے گناہ ہو جائے گناہ نہیں ہوگا، بچ سکتے ہیں ہم گناہ سے، اگر بچنا محال ہوتا تو خدا بچنے کا حکم ہی نہ دیتا، حکم تو وہی دیتے ہیں نا، ہم دو سال کے بچے سے کبھی کہتے ہیں کہ تم 10 کلو کا یہ جو ہے وزن اٹھا لو؟ کبھی کہتے ہیں ہم؟ یہ کام تو ہم آپ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم آپ بھی کسی کے اتنے ہی چاہتے ہیں جتنا اس کے بس میں ہے، اگر گناہ سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہی نہ ہوتا تو خدا ہمیں حکم کیوں دیتا گناہ سے بچنے کا؟ بہرحال اگر ایسا کوئی فرض کر لیں، فرض کرنے میں کچھ نہیں جاتا، فرض کر لیں کہ اب ایسا زمانہ ہو گیا ہے ہم گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے ہیں، تو وہاں موت کی آرزو کر لینا چاہیے، وہاں پر حیات کی آرزو کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن میرا خیال یہی ہے کہ ایسا کوئی موقع نہیں ہے جہاں یہ کہا جا سکے کہ ہم گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے۔ بہت سارے واقعات یا قصے ہیں، چونکہ بہرحال فی الحال میرا موضوع نہیں ہے، اس سوال کا جواب دینا ہے، اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ سوال ہے کیا مراجع کرام آیت اللہ اور دیگر علماء کے یہ جو ہے مرتبات کے لیے کوئی باقاعدہ وظیفہ مہیا کیا جاتا ہے، یعنی کیا باقاعدہ طور پر اس کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن کارگر ہیں، کیا عورتوں کے لیے بھی ایسی کوئی فیسلٹی ہے؟ ظاہر سوال یہ ہے کہ جو حوزہ علمیہ قم میں یا حوزہ علمیہ میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے، یا وہ لوگ جو پڑھ کے باہر نکل چکے ہیں ان کے لیے۔ وہ افراد جو اپنی تعلیم مکمل کر کے نکل چکے ہیں، جیسے ہم لوگ باہر نکل چکے ہیں حوزے میں نہیں ہیں، نہیں، ان کے لیے کوئی ایسی سہولت نہیں کہ ان کو ماہانہ کوئی وظیفہ مقرر کر دیا جائے، کوئی تنخواہ ان کو ماہانہ مراجع کرام دیتے ہوں کہ آپ کو مثلا $500، $1,000، $5,000 منتھلی آپ کو ملتا رہے گا. نہ یہ مردوں کے لیے ہے نہ یہ عورتوں کے لیے. ہاں دوران تعلیم، جس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہندوستان کے مدرسوں میں یا ایران کے مدرسوں میں یا عراق کے مدرسے میں، نجف میں یا قم میں، ایسی وہاں پر سہولتیں ہیں، یہ جو ہے اس طرح کے جو ہے فیسلٹیز ہیں کہ ان کو ماہانہ دیا جاتا ہے، کہ البتہ چٹنی روٹی کھا سکتے ہیں، بہت ہی کوئی اچھی لائف بسر کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں، سر چھپانے کے لیے کمرے بھر مل جاتا ہے پیسہ، چٹنی روٹی کھا کر کے گزر بسر کر سکتے ہیں. یہ فیسلٹیز مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں. جامعۃ الزہرا حوضِ علمیہ قم میں موجود ہے، مدرسے یہ جو ہے بنت الہدا ہے، یہ دو مدرسے جو ہے خواتین کے لیے ہیں. بنت الہدا عام طور سے ان لڑکیوں کے لیے ہے جو باہر سے آتی ہیں، ایران کے باہر سے ہیں، جامعۃ الزہرا میں دونوں ہیں، ایرانی بھی ہیں اور غیر ایرانی بھی. اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی یہ سہولت موجود ہے. اگر کوئی شخص ہر سال کی 31 دسمبر کو خمس نکالتا ہو اور اسے دسمبر کے مہینے میں ملنے والے ایک متوقع چیک کا انتظار ہو جو اسے 25 دسمبر سے پہلے ملنا تھا، مگر دفتری کاروائیوں کی بنا پر وہ ابھی چیک وصول نہ کر پایا ہو اور اب وہ چیک اس کے لیے 1 جنوری کے بعد ملے گا، اس صورت میں کیا اسے خمس نکالنا اسے خمس یہ جو ہے نکالتے وقت 31 تاریخ کو اس چیک کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، اب یہ چیک جو ہے اس سال کی انکم میں شمار ہے یا اگلے سال کی انکم میں شمار ہے؟ وہ جو قانونی کاروائی 31 دسمبر سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور نہیں ہو پائی، یا نہیں اس چیک کو ملنا ہی ہے 1 جنوری کو، اس سے پہلے اس چیک کو ملنا ہی نہیں ہے. اگر اس چیک کو مل جانا چاہیے تھا، ہم نے تساہلی کی نہیں گئے لینے کے لیے، تو اس کا حکم الگ ہے. اور اگر ملنا ہی تھا 1 جنوری کو، یعنی ہمارے خمس کی تاریخ کے بعد ملنا تھا، تو وہ اگلے سال کی انکم میں شمار ہوگا، اس سال اس پر خمس دیتے وقت اس کو مد نظر نہیں رکھنا ہے. لیکن انکم اسی سال کی تھی، ہم نہیں گئے لینے کے لیے، ہم نے جو ہے وہ تساہلی برتی، نہیں گئے لینے کے لیے، اس کے بعد جب لینے گئے تو معلوم ہے چھٹی ہو گئی ہے، اب وہ ابھی نہیں ملے گا چیک ہمیں، تو جس وقت وہ ملے گا چیک، ہمیں پیسہ مل جائے گا، اس میں سے ہمیں خمس نکالنا پڑے گا، کیونکہ انکم اس سال کی تھی، اگلے سال کی نہیں تھی. کیا مجلس حسین میں بن بلائے جانا جائز ہے جبکہ دیگر صورتوں میں کسی کے گھر اجازت مانگے بغیر جانا جائز نہیں ہے؟ دیکھیے، مجلس حسین جہاں ہے وہ اجازت تو دے ہی دیا ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ ہمارے گھر مجلس ہے. اب فردن فردن دعوت نامہ ضروری نہیں ہے، ایک اعلان عام ہے، جیسے یہاں کے اوپر خوب ایک اعلان ہو گیا نا، مسجد میں کسی سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد کا مطلب ہی یہی کہ اجازت ہے، سینٹر کا مطلب ہی ہے کہ اجازت ہے. گھروں میں بھی انہوں نے کہا یہ صرف ہماری یہ جو ہے فیملی والوں کی مجلس ہے، تو ٹھیک ہے وہاں نہیں جا سکتے ہیں بغیر اجازت کے. لیکن اگر انہوں نے عام ہے مجلس ہے ہمارے گھر میں، اعلان کر دیا کہ مجلس ہے، یا آپ کو کہیں سے اطلاع مل گئی کہ ان کیا مجلس ہے، آپ وہاں جہاں اعلان ہوا تھا وہاں نہیں تھے، یا جن جن لوگوں کا انہوں نے فون کیا، فون کرنے کا مطلب کوئی یہ جو ہے خصوصیت نہیں تھی، ابھی ہے نا شادی ہے تو فون کرتے ہیں، معلوم ہے کہ شادی کے لیے فون آیا ہے تو خصوصیت سے آیا ہے، جس کو آیا ہے اسی کے لیے ہے. لیکن عام طور سے مجلس میں ایسا نہیں ہوتا، عام طور سے کسی نے خاص طریقے سے شرط رکھی تو میں نہیں جانتا، لیکن عام طور سے جس گھر میں بھی مجلس ہے وہاں اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے جس کو فون نہیں کیا تھا، تو صاحب خانہ کو خوشی ہوتی ہے، بھائی معاف کیجیے گا ہم آپ کو فون نہیں کر پائے تھے، شکریہ کہ آپ آ گئے. تو وہاں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جی سوال ہے کہ خواتین کے لیے سسرال میں شوہر کے بھتیجے بھانجے یا شوہر کے کزن کے بالغ 15-16 سال کے بچوں کو شفقت سے سر پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں، اسی طرح خواتین کے کزنز جو عمر میں ان سے چھوٹے ہوں ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر سکتے ہیں جب ملنے کے لیے آتے جاتے ہیں، اسی طرح سسرال میں شوہر کے بڑے بھائی بھی شفقت سے چھوٹے بھائی کی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اس قسم کے تمام صورتحال پر روشنی ڈالیے. دیکھیے، وہ چاہے شوہر کے بھتیجے بھانجے ہوں یا بالکل اجنبی ہوں، محرم اور نامحرم کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اب رہ گیا کہ ہم بڑے ہیں, بچے ہیں, عموماً ہم لوگوں کے ہاں خاندانی تعلقات بہت قریبی ہوتے ہیں, کلوز ہوتے ہیں ہم لوگوں کے عام طور سے ہندوستان پاکستان میں, اور چچی کا درجہ تقریباً ہمارے ہاں ماں کا ہی درجہ مانا جاتا ہے. لیکن بہرحال مانا جاتا ہے, ہے نہیں, مانا جانا اور ہوتا ہے اور ہونا اور ہے. اب مسئلہ یہ کیا ہم ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر سکتے ہیں؟ لڑکی اگر ہے دوپٹہ اس کے سر پر ہے, اسکارف پہنی ہوئی ہے, تو ہاتھ پھیرنے کو ایک مرد کے لیے کوئی حرج؟ چچا, یہ مثال کے طور پر یہ جو ہے پھوپھا جو ہے نامحرم ہے نا, تو پھوپھا اپنی اس بیوی کی جو ہے یہ جو ہے بھتیجی کے سر پر ہاتھ اگر پھیرنا چاہتا ہے اور اگر اسکارف پہنے ہوئے ہیں دوپٹہ ہے تو کوئی اس میں قباحت, لیکن اگر دوپٹہ نہیں ہے ڈائریکٹ یا ان کے ہاتھ میں یہ جو ہے گلابز نہیں ہے تو سر پر ہاتھ پھیرنا جائز نہیں ہے. آخری سوال کا جواب بھی دے دوں, اگر یہاں موت واقع ہو اور میت پاکستان یا انڈیا بھیجنی ہو تو یہاں پر ایمبلیمنگ کی جاتی ہے جس میں جسم کا سارا خون نکال کے یہ جو ہے نکال دیا جاتا ہے, پیٹ کے اعضاء میں ٹیوب ڈال کر فاسد مادے ڈرین کیے جاتے ہیں, جبڑے میں تار لگا کر اندر سے سیا جاتا ہے. اس حالت میں مندرجہ ذیل سوال, اگر میت عورت کی ہو اور مرد یہ کام کرے تو کیا جائز ہے؟ دیکھیے عورت اور مرد کا جہاں تک مسئلہ ہے محرم اور نامحرم کا, صرف اس صورت میں نامحرم کو اجازت دی گئی ہے ایک دوسرے کے بدن کو چھونے کی یا دیکھنے کی جہاں واقعاً زندگی اور موت کا مسئلہ ہو, دار و مدار ہو, مجبوری ہو جہاں کے اوپر, یا ایک خاتون جو ہے بیمار ہو گئی ہیں, لیڈی ڈاکٹر موجود نہیں ہے, یا اگر لیڈی ڈاکٹر موجود ہیں بھی تو اتنی قابل نہیں ہیں, اس صورت میں اسلام نے اجازت دیا ہے کہ جو ہے مرد ڈاکٹروں سے علاج کیا جا سکتا ہے بقدر ضرورت, علاج کیا جا سکتا ہے. بعض دوسری چیزیں یہ جو ہے پلاسٹک یہ جو ہے سرجری کرنا ہے, حسن میں اضافہ کرنا ہے, کیا اس کے لیے بھی اجازت ہے؟ نہیں, اجازت نہیں ہے کہ نامحرم کے پاس جائیں. مسئلہ میت کو دفن کرنا, انڈیا بھیجنا یا پاکستان بھیجنا کوئی واجب تو نہیں ہے. ہاں اگر قبرستان ہی آنا ہوتا ممکن ہی نہیں تھا دفن کرنا, دفن کرنا ممکن تو ہے, اس لیے بھیج دیتے ہیں کہ وہاں ہمارے اعزاز زیادہ ہیں, چار آدمی فاتحہ پڑھنے والے زیادہ ہمارے قبرستان میں آ جائیں گے. بعضوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ وہاں دفن ہیں, ماں باپ کے پہلو میں دفن کر دیے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں, ایک تسکین ہے صرف اپنی, اس کے لیے اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. یہیں دفن ہو جائیں, اس سے کہیں بہتر ہے کہ ایک نامحرم کے ہتھے وہ میت جو ہے چڑھے. اگر میت بھیجنا ہے اور وصیت ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں کیا احکام ہیں؟ وصیت عرض کیا کہ اگر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک نامحرم مرد کا ہاتھ عورت کو لگے گا, یہ وصیت ہی جائز نہیں ہے. وصیت حلال چیزوں میں ہوتی ہے, وصیت حرام چیزوں میں نہیں ہوتی ہے. وصیت ان چیزوں میں ہے جہاں آپ کا اختیار ہے. کبھی کبھی جو ہے وصیتیں ہم لوگوں کے ہو جاتی کہ دادی نے جو ہے مرتے وقت وصیت کر دیا کہ فلاں کی شادی فلاں سے کر دینا, اکثر وصیتیں ہیں. اب تو خیر نہیں ہوتی ہوں گی انشاءاللہ, پرانے زمانے میں اس طرح کی وصیتیں ہوتی تھیں, اور اب کیونکہ وصیت ہو گئی نہ لڑکی راضی نہ لڑکا راضی, لیکن وہ کیا کرے, وصیت ہے. نہیں, یہ وصیت ہی غلط ہے. وصیت اپنے مال میں ہوتی ہے, اپنے مال میں بھی ایک تہائی میں, ون تھرڈ میں. $300,000 اگر چھوڑ کے مر رہے ہیں تو وصیت فقط $100,000 میں کر سکتے ہیں, وہ $200,000 تو آپ کا ہے بھی نہیں. تو اپنا مال جو کمایا تھا اولاد, تو اپنا مال نہیں نہ, وہ تو اللہ کی امانت ہے, وہ اپنا مال نہیں ہے, پراپرٹی آپ کی نہیں, وہ خود اس کی شخصیت الگ شخصیت ہے, مستقل شخصیت ہے. تو وصیتیں ہمیشہ جائز چیزوں میں ہوتی ہیں, ناجائز چیزوں میں وصیت نہیں ہوتی. اچھا, جائز چیز میں آپ نے وصیت کر دیا, مثلا آپ نے وصیت کر دیا کہ ہم جب مر جائیں گے تو غسل آپ دیجئے گا ہمیں, خوب جائز ہے کہہ دینا کسی سے, لیکن اگر انہوں نے قبول کر لیا کہ ہاں ہم یہ کام کر دیں گے آپ کے لیے, تب تو اسے عمل کرنا واجب ہوگا, ورنہ نہیں. آپ کیا کیجئے وصیت, ہم نے قبول نہیں کیا. ہم نے وصیت کر دیا کہ آپ ہماری طرف سے ہر روز ایک پارہ قرآن پڑھیے گا, ہر روز ایک پارہ قرآن ہماری طرف سے پڑھیے گا, اگر آپ نے قبول کر لیا. ہاں ہاں, ہم وعدہ کرتے ہیں, ہم آپ کی طرف سے ایک پارہ قرآن روز پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا. لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے, ہم نے قبول نہیں کیا, آپ نے کر دیا, ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا, اسی طریقے سے ہم وصیت کر دیا کہ ہماری لاش کو فلاں جگہ بھیج دینا, اگر جس سے وصیت کیا تھا اس نے قبول کر لیا اور درمیان میں کوئی غیر شرعی کام انجام نہیں پانا ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے, ورنہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. جسم کی بے حرمتی مرنے کے بعد جائز ہے؟ نہیں. جس طرح سے اس کا احترام یہ جو ہے زندگی میں ہے, ویسے ہی اس کا احترام جو ہے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد علیہ وسلم. گفتگو سخن ہمارا یہ تھا کہ بعض چیزیں حقائق وہ ہیں جس کا انکار کسی کو نہیں ہے, اسی میں سے ایک حقیقت جو ہے موت ہے. ہر شخص اس حقیقت سے کا انکار, کوئی شخص اس حقیقت کا انکار نہیں کرتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے ایک دن جانا ہی جانا ہے. یہ دنیا عارضی ٹھکانا ہے, ہمیشگی اور ابدی ٹھکانا نہیں ہے. ہماری زندگی کے دو مرحلے ہیں, ایک مرحلہ موت سے پہلے کا دنیا میں ہے اور ایک مرحلہ موت کے بعد کا آخرت میں ہے. کوئی بھی عقل مند انسان جسے یہ معلوم ہو اس کی حیات کی دو اسٹیج ہے, دو مرحلے ہیں, اپنے سارے وسائل, اپنے سارے امکانات, سارا ایسٹ ایک ہی جگہ پہ خرچ نہیں کر دیتا ہے, بلکہ یہاں کا بھی خیال رکھتا ہے اور وہاں کا بھی خیال رکھتا ہے. انسان کو جب جانا ہی یہاں سے ہے, جانے پر تو مجبور ہے, کسی کو انکار بھی نہیں ہے کہ ہمیں نہیں جانا ہے, چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں سب کچھ, ہمیں ایک دن سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہی پڑے گا. تو تقاضائے عقل یہ ہے کہ ہم وہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں کی بھی تیاری کر لیں. خب وہاں کی تیاری کیا ہے, اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. وہاں کی تیاری یہ ہے کہ زندگی, یہاں کی زندگی ہماری جو ہے وہ خدا کے حکم کے یہ جو ہے مطابق انجام پائے, وہی کھائیں جس کی اس نے اجازت دی ہے, وہی پہنیں جس کا اس نے حکم دیا ہے, برتاؤ ہمارا ویسا ہی ہونا چاہیے. اگر ہم نے خدا کے حکم کے جو ہے مطابق زندگی بسر کی, یہ دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور وہ بھی آباد ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ یہ دنیا ہماری جو ہے ویران ہو جائے گی, یہاں بھی ہم خوش وہاں بھی خوش. چنانچہ قرآن مجید میں آئے تھے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو کوئی بھی اس دنیا میں ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لائے, کیا مطلب عمل صالح بجا لائے, یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارے, صبح سو کر کے اٹھے اس وقت سے لے کر کے سوتے وقت تک, یا پورا عرصہ جو ہم جاگ رہے ہیں بیداری کا عرصہ, سو گئے تو سو گئے, سونے کے بعد کوئی ہم پر قانون لاگو نہیں ہوتا ہے, بیداری کا جو عرصہ ہے, بیداری کا جو لمحہ ہے, اس کو اگر ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق گزارا تو کیا ہوگا؟ خدا کہتا ہے دو کام ہوگا, دنیا بھی ان کی ٹھیک کر دیں گے. لا نحیینہ حیاتا طیبہ, دنیا میں اسے ٹینشن فری لائف دیں گے. ہر انسان یہی چاہتا ہے نا, ہر انسان کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ زندگی سے ٹینشن ختم ہو جائے. دولت کاہے کے لیے چاہتا ہے انسان؟ سکون کے لیے نا. اب یہ سوچتا ہے کہ سکون شاید یہ جو ہے بڑے گھر سے مل جائے گا, سکون اچھی گاڑی سے مل جائے گا, ڈھیر سارے زیورات پہن لیں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا, بہترین کپڑے پہن لیں گے, نہیں پہن لیا پھر بھی سکون نہیں ملا, بڑے سے بڑا گھر لے لیا, 100 گز کے گھر میں تھے 200 میں آ گئے, 200 سے 500 میں آ گئے, 500 سے 1000 گز کے گھر میں آ گئے, لیکن پریشانی بڑھی ہی ہے, گھٹی نہیں ہے. پہلے کچھ نہیں تھا, بس سے جایا کرتے تھے, اب کار آ گئی, 1 2 3 4 بڑھتی گئی, جتنا کاریں بڑھتی گئیں اتنی پریشانیاں بڑھتی گئیں. مگر تلاش سب کو یہ کار کیوں لیا تھا؟ سکون کے لیے. گھر کیوں بنایا تھا؟ سکون کے لیے. کپڑے کیوں بنائے تھے؟ سکون کے لیے. زیورات کیوں لیے تھے؟ سکون کے لیے. اور سکون تو نہیں ملا. خدا کہتا ہے اگر سکون چاہیے, ٹینشن فری لائف اگر چاہیے, صبح سے شام تک اپنی زندگی کو ہمارے قانون کے مطابق ڈھال لو, لَنُحْيَيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، تو ہم دنیا میں تمہاری زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے، ٹینشن فری لائف تمہیں دے دیں گے، اور آخرت میں کیا کریں گے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہاں آخرت میں جو کچھ انہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں اس سے کہیں زیادہ کہیں بہتر ان کو ہم اجر دیں گے. تو دنیا بھی سنوارنا ہے تو یہیں ہمیں عمل کرنا ہے، آخرت بھی سنوارنا ہے تو ہمیں یہیں پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے. عمل کس طریقے سے؟ اپنی زندگی کو شیطان کے تسلط سے آزاد کرا دیں، پوری زندگی خدا کے حوالے کر دیں، جو وہ چاہتا ہے اس کی مرضی کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو سنواریں گے تو خدا وہ کر دے گا جو ہم چاہتے ہیں. اگر اپنی پسند اور ناپسند کو خدا کے حوالے کر دیں تو خدا بھی ہماری پسند اور ناپسند کا خیال رکھے گا. امام حسین کے بارے میں وہ آیت ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، تم مجھ سے راضی، میں تجھ سے، تم سے، تم نے ہماری پسند کا خیال رکھا، ہم تمہاری پسند کا خیال رکھیں. دنیا بھی انسان کی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. ہمیں چاہیے کہ اپنی اس زندگی کے سرمایہ کا صحیح استعمال کریں، صحیح جگہ پر زندگی کو جو ہے وہ انویسٹ کریں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے کہتے ہیں، یا علی، گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ زندگی کے اس ایسٹ کو، اس سرمایہ کو کس طرح سے انویسٹ کریں کہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اسے کھیل نہ سمجھیں، تفریح نہ سمجھیں. مولا سے فرماتے ہیں پیغمبر، یا علی بادر باربعین قبل اربعین، چار کام چار چیزوں سے پہلے کر لو، چار کام چار چیزوں سے پہلے کر لو. شبابک قبل حرمک، بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کا صحیح استعمال کر لو، بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کا صحیح استعمال کر لو. دیکھیے اسلام میں عام طور سے دنیا میں جوانوں کو ہر طرح کی ذمہ داری سے آزاد سمجھا جاتا ہے. جوان ہے، کر دیا، جوان ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بھی گناہ، بہانہ کیا ہوتا ہے، ارے جوان ہے، جوانی میں تو ہو جاتا ہے. اسلام میں نہیں، جوانی اسپیشل سرمایہ، اسپیشل کیپیٹل ہے جوانی. قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو جوانی کا اسپیشل حساب ہے. ایک تو حساب پوری زندگی کا ہوگا. چنانچہ پیغمبر اسلام جناب ابو ذر کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا ابا ذر لا یزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربعین، اے ابو ذر، قیامت کے دن کوئی انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک چار چیزوں کا جواب نہ دے دے. سوچیے قیامت کا دن ہے، میدان محشر ہے، شدید گرمی ہے، زمین جل رہی ہے، پیر جل رہا ہے، انسان ایک پیر رکھے گا، ایک پیر اٹھائے گا. اس دن میں نے دو تین دن پہلے جو ہے رات کی تقریر میں جناب ابو ذر اور سلمان کا واقعہ بیان کرتے ذکر کیا تھا نا، کہ عالم کیا ہوگا وہاں پر، پیاس لگ رہی ہے، تڑپ رہا انسان، پہ سامنے حوض کوثر ہے، جی چاہے گا دوڑ کے جا کر کے حوض کوثر سے پانی پی لے. جب کبھی پیاس ہمیں زیادہ لگتی ہے، شدت عطش، تو یہی تو ہوتا ہے نا، انسان پہلے وہاں بھاگتا ہے، فوراً وہاں بھاگتا ہے. سامنے جنت ہے، باغات نظر آ رہے ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، چشمے وہاں پر ہیں، پیاس لگی ہے، ہر انسان چاہے گا جلدی بھاگے، جہاں قدم بڑھا رک جاؤ، ابھی کہاں، ابھی نو انٹری، ادھر نہیں جا سکتے تم. لا یزول قدم العبد حتی یسأل عن اربعین، جب تک چار چیزوں کا جواب نہ دے لو آگے نہیں بڑھ سکتے. پہلا ثواب، عن عمرہ فی ما افنا، یہ پوری زندگی کاہے میں گزری، پوری زندگی کا حساب، پوری زندگی کا حساب، کیونکہ یہ زندگی اللہ کا دیا ہوا کیپیٹل تھا نا، سرمایہ تھا، انہیں تم نے کہاں انویسٹ کیا، کس جگہ پر اسے انویسٹ کیا. اس کے بعد دوسرا سوال، عن شبابہ فی ما ابلا، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی بڑھاپے میں کیسے بدلی. جب زندگی کا سوال ہو گیا، زندگی کے تو تین اسٹیج ہوتی ہیں نا، بچپنا، جوانی، یہ جو ہے بڑھاپا. جب پوری جوانی کا حساب لے چکے تو بچپنے کا حساب بھی ہو گیا، جوانی کا حساب بھی ہو گیا اور بڑھاپے کا حساب بھی ہو گیا، اب الگ سے جوانی کا حساب کیوں؟ نہیں، جوانی کا حساب الگ سے ہوگا، چونکہ یہ اسپیشل کیپیٹل ہے، یہ خصوصی سرمایہ، یہ بہت قیمتی ہے۔ بچپنے میں اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی، بڑھاپے میں بھی اللہ کی اطاعت مشکل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جب بوڑھے ہو جائیں گے تب عبادت کریں گے، یہ جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد تب گناہوں سے، ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو گناہ کر لیں گے۔ تو پہلی بات یہ، کس نے دیکھا کہ بوڑھا ہونا ہمیں جو ہے نصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا جوانوں کو دنیا سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ جوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ کس نے گارنٹی لی ہے؟ کس نے ضمانت دی ہے کہ اگلا لمحہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور اگر وہ لمحہ آ بھی گیا تو یقین جانیے، جوانی میں جتنا گناہوں سے بچنا آسان ہے، اتنا بڑھاپے میں گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہے۔ جوانی میں گناہوں نے جڑ نہیں پکڑی ہے، ابھی عادت نہیں بنی ہے۔ جس نے سگریٹ کو ابھی شروع کیا ہے، اس کو چھوڑنا آسان ہے نا، لیکن جو 20 سال سے سگریٹ پیتا چلا آ رہا ہے، اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مولانا روم مثنوی میں اپنے قصہ بیان کرتے ہیں، ان کا طریقہ ہے کہ قصوں کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک کانٹے کا پودا لا کر کے بو دیا، کانٹے کا پودا لا کر کے بو دیا۔ لوگوں نے منع کیا، میں کانٹے کا پودا مت لگاؤ، کانٹے نکلیں گے، چبھیں گے، تمہیں بھی چبھیں گے، دوسروں کو بھی چبھیں گے، یہ جو ہے مردم آزاری، اچھی چیز نہیں ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا، اکھاڑ کے پھینک دو۔ ارے اکھاڑ دیں گے، ابھی تو کانٹے نہیں نہ ہیں، ابھی تو خوبصورت اچھا سا ننھا منا پودا ہے، ہری ہری پتیاں اچھی لگ رہی ہیں، بعد میں اکھاڑ دیں گے جب کانٹے ہوں گے۔ نہیں سنا بات کو، درخت کو لگا دیا، آہستہ آہستہ پودے نے جڑ پکڑ لیا زمین میں، تناور درخت بن گیا، کانٹے گرنے لگے، لوگوں کے پیر میں چبھنے لگے، تکلیفیں ہونے لگی۔ اب سوچا لاؤ اسے اکھاڑ کے پھینک دے۔ اب جو گئے اس کو اکھاڑنے کے لیے، تو اکھڑ نہیں رہا، اس نے جڑ پکڑ لیا ہے نا، مضبوط ہو گیا ہے۔ جس وقت لگایا تھا پودے کو، اس وقت چٹکیوں میں اکھاڑ کے پھینک دیتے، اس وقت ان کے ہاتھ میں بھی طاقت تھی، جوان تھے، یہ جوان تھے، وہ کمزور تھا، یہ طاقتور تھے، اکھاڑ کے پھینک سکتے تھے، اس وقت نہیں پھینکا کہ بعد میں کر دیں گے۔ اب اس نے طاقت اختیار کر لی، جڑ پکڑ لی، اب یہ کمزور ہو چکے ہیں، جوانی سے بڑھاپے کی طرف آ گئے۔ مولانا روم کہتے ہیں یہ درخت کانٹے کا، یہ جو ہے گناہ کا درخت ہے، درخت گناہ ہے۔ جوانی میں گناہ کے درخت کو اکھاڑ پھینکنا بہت آسان ہے، لیکن بڑھاپے میں جڑ پکڑ گیا، جسے عمر غیبت کرتے کرتے عادت پڑ گئی۔ لاکھ سنائیے حدیث، لاکھ سنائیے آیت، ارے کیا کرے، وہ کمبخت منہ سے نکل ہی جاتا ہے، کیوں؟ عادت پڑ گئی ہے۔ جس گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے، عادت اگر پڑ گئی، عادت سے بچنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ عبادت خدا کرنا، جوانی میں عبادت کرنا، روزہ رکھنا ہے، بڑی آسانی سے رکھ لیں گے، حج کرنے جانا چاہتے ہیں، بڑی آسان، ارے وہاں بہت بھیڑ ہوتی، ہوا کرے، بوڑھے بھی حج کرنے لے جاتے ہیں، جوان بھی حج کرنے، دونوں سے پوچھئے کس کے لیے آسان ہے حج کرنا، بوڑھے کے لیے یا جوان کے لیے؟ شب قدر کا اعمال ہوتا ہے، 100 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، بوڑھوں سے پوچھیے ان کا کیا حشر ہوتا ہے، اور جوانوں کے لیے کیا ہوتا؟ فوراً اعمال ہم کراتے ہیں، ہم طور سے ماہ رمضان میں تو 6 دن کے نماز کو ہم 2 دن کے پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا پڑھوا دیتے ہیں، پھر 2 دن، پھر 2 دن، تو بوڑھے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جوان کہتے ہیں مولانا صاحب ایک ساتھ پڑھا دیجیے نا 6 دن کی نماز، چھٹی ہو جائے، تو ان کے لیے پریشانی نہیں ہے، نہ ان کے جو ہے وہ کمر میں تکلیف ہے، نہ گھٹنے میں تکلیف ہے، مگر بوڑھوں سے پوچھیے، جی تو چاہتا ہے عبادت کرنے کا، کر نہیں سکتے ہیں، جی چاہتا ہے یہ جو ہے روزہ رکھیں، واجبات کے روزے بھی رکھیں، مستحبی روزے بھی رکھیں، رکھ نہیں سکتے ہیں، جی تو چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا جوانی کا زمانہ جو ہے وہ خصوصی زمانہ ہے، بہترین ایسٹ ہے۔ تو امام فرماتے ہیں بادر بأربعین قبل أربعین، 4 چیزوں کا خیال رکھو 4 چیزوں سے پہلے، جوانی کا خیال رکھو بڑھاپا آنے سے پہلے، اس کا اچھی طرح استعمال کر لو، یوز کر لو، کیونکہ الفرصت و تمر و مر الصحاب، جس طرح سے بادل آ کے چلے جاتے ہیں نا، فرصت بھی ایسے ہی ہے، آج فرصت ہے، کل فرصت نہیں رہ جائے گی، کل موقع نہیں رہ جائے گا۔ آج جوان ہے، نہ بچوں کی ذمہ داری ہے، نہ شوہر کی ذمہ داری ہے، نہ ساس کی ذمہ داری ہے، نہ سسر کی ذمہ داری، کچھ نہیں، اکیلے ہیں، اور کل جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. بادر باربعین قبل اربع شباب کا قبل حرمک, جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے. وصحت کا قبل سقمک, صحت کا سے فائدہ اٹھا لو بیماری سے پہلے. بیماری جب آ جائے گی تو بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے, ابھی صحت مند ہیں, سلامت ہیں, صحیح و سالم ہیں, آنکھیں ابھی کام کر رہی ہیں, قرآن کی تلاوت کر لو, کل جب روشنی ختم ہو جائے گی تو پھر تلاوت نہیں کر سکو گے. ابھی قوت گویائی ہے, بول سکتے ہو, جہاں تک ہو سکے اس زبان کا استعمال صحیح استعمال کر لو, اچھے کاموں میں اس کا استعمال کرو, جائز کاموں میں اس کا استعمال کر لو. وغنا کا قبل فقرک, آج تمہارے ہاتھ میں اگر دولت ہے, دولت ہمیشہ رہتی نہیں ہے, چھاؤں ہے, آتی ہے جاتی ہے, آج ہمارے پاس ہے کل ان کے پاس ہے, آج دولت مند ہے کل غریب, آج غریب ہیں کل دولت مند, اس سے پہلے کہ دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے بعد میں پچھتا ہو گیا, کہہ رہے ہم تو چاہتے تھے فلاں جگہ مدد کرنا نہیں کر سکے, کر دیں گے سوچتے رہ گئے, ہم چاہتے تھے یہ جو غریبوں کی مدد کرنا کر دیں گے, آج کل آج کل آج کل ہوتے ہوتے دولت ہی ہاتھ سے نکل گئی. پہلی فرصت میں اگر تمہیں اللہ نے دولت دیا ہے, تمہارے پاس ثروت ہے, تو اس کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ یہ دولت غربت میں تبدیل ہو جائے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وحیاتک قبل موتک, زندگی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت تمہارے دروازے پر کھٹکھٹانے لگے. آخرت میں جو کچھ دنیا میں بوئیں گے وہی کاٹیں گے, بہشت اور جہنم دونوں دنیا میں ہمارے اعمال کا جو ہے وہ نتیجہ ہے, جو ہم یہاں کریں گے وہ وہاں پائیں گے. قرآن مجید میں طبقہ جنت و جہنم دونوں کی آیتیں ایک ہی جگہ پہ لکھی گئی ہیں, اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جن لوگوں نے دنیا میں اللہ رسول قیامت ائمہ جن پر ایمان لانا چاہیے تھا ان پر ایمان لائے جو لوگ, اور ایمان کے متعلق ایمان کے یہ جو ہے مطابق عمل صالح بھی بجا لائے, لہم جنات المأوى, ان کے لیے جو ہے آخرت میں اس عمل اور اس ایمان کے نتیجے میں کیا ہوگا, یہی عمل اور یہی ایمان آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ جنت کی تعمیر کر دے گا. لہم جنات المأوى, ہمیشہ رہنے والی جنت, جنات المأوى. کیوں؟ نزلم بما کانوا یعملون, یہ جنت کیوں مل رہی ہے؟ اس عمل کا نتیجہ ہے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیا تھا. تو جنت کسی کو یوں ہی نہیں ملتی ہے, سفارش سے جنت نہیں ملتی ہے, پارٹی بازی کی بنا پہ جنت نہیں ملتی ہے. قرآن کی واضح آیت ہے نزولن, یہ جنت کیوں مل رہی ہے؟ بما کانوا یعملون, ان کے اس عمل کے بدلے میں جو انہوں نے دنیا میں انجام دیا تھا. نزولن بما کانوا یعملون, اسی کے برعکس فاما الذین فسقوا, لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی گناہوں میں صرف کر دی, خدا نے کہا نماز پڑھو نہیں پڑھا, روزہ رکھو نہیں رکھا, غیبت نہ کرو کر لیا, حجاب کرو نہیں کیا, خمس و زکات ادا کرو نہیں دیا, حسن اخلاق سے پیش آؤ یہ جو ہے بد اخلاقی سے پیش آتے رہے, تہمت مت لگاؤ تہمت لگاتے رہے, غیبت نہ کرو غیبت کرتے رہے, مومن کی عزت و آبرو سے مت کھیلو, اس کی عزت و آبرو سے کھیلتے رہے. انہیں کہتے ہیں فاسق, فاسق کون ہے؟ فاسق وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرتے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون, یہی لوگ فاسق ہیں. اما الذين فسقوا فماواهم النار, جو لوگ دنیا میں حکم خدا کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے, اپنے سرمایہ زندگی کو گناہ میں صرف کر دیتے ہیں, ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک آدھ دو دن کے لیے باہر نکل جائیں گے, پھر جیل توڑ کے بھاگ جائیں گے؟ نہیں. کلما ارادو ان یخرجو, جب بھی وہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے اعیدوا فیہا دوبارہ پلٹا جائیں گے. وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہا تکذبون. اب اس جہنم کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. جب تم سے جوانی میں کہا جاتا تھا نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, حجاب کرو, غیبت سے بچو, تہمت سے بچو, ورنہ جہنم. ارے کہاں کا جہنم, تو مولویوں کے بکواس ہے, کس نے جہنم دیکھا, کہاں کا جہنم, کہاں کا جنت. جس جہنم کا تم انکار کرتے تھے اور انکار کرنے کی وجہ سے تم گناہوں کی دلدل میں دھنس گئے تھے, اب اس کا مزہ چکھو تم. تو جہنم کیسے بنی؟ اپنے عمل کی بنا پر. اور یہ وہ جہنم ہے جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے. قرآن مجید کی دوسری آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا التی وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے صاحبان ایمان, اپنے کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو, اپنے کنبے کو بھی آتش جہنم. کون سا جہنم؟ وہ جہنم جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں, اور اس کی نگرانی کے لیے بڑے سخت مزاج درست خو فرشتے رکھے گئے ہیں. یہ کسی کے سنتے نہیں, ان کو رحم نہیں آتا, چیخیں گے چلائیں گے چھوڑ دیں گے, نہیں یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, جس چیز کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. تھوڑا کچھ دے دلا کر کے, رشوت دے کر کے نکل بھاگیں گے, نکل نہیں سکتے ہیں. آیت ہے کہ جب لوگ جہنم سے سر نکالنا چاہیں گے, تھوڑی سی کچھ ہوا باہر کی لے لے, فرشتے ہوں گے, ان کے ہاتھ میں گرز ہے, لہم سوامع من حدید, لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے, اس سے ان کے سر پر ماریں گے. پھر وہ اندر, قرآن کی آیت عرض کر رہا ہوں, قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں, قرآن کی واضح آیت ہے. لہذا مغرور نہ ہو جائیں, دھوکے میں نہ آ جائیں کہ فلاں کام کر لیا اب تو کیا ہے, دو مہینہ آٹھ دن امام حسین پر رو لیے, بقیہ تو سال دس مہینہ چھٹی ہمیں ہے, گناہوں کی معصیت کی آزادی ہے, امام حسین تو بخشوا ہی لیں گے, جناب فاطمہ تو بخشوا ہی لیں گے. خود جناب فاطمہ کاہے کو بخشوائیں گی؟ جناب فاطمہ نے اپنی بیٹی کی قربانی کاہے کے لیے دی تھی؟ دین کو جو ہے بچانے کے لیے یا دین کو ختم کرنے کے لیے؟ حکم خدا پر عمل کروانے کے لیے دیا تھا یا حکم خدا کی یہ جو ہے نافرمانی کے لیے دیا تھا؟ روایت میں ہے کہ ایک شخص یہ جو لوہاروں کے محلے سے جا رہا تھا, گزر رہا تھا. اب لوہار لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالتے ہیں, جب وہ لوہا لال ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے اس کے اوپر پیٹتے ہیں, اور پیٹ پیٹ کر کے جس شکل میں چاہتے ہیں لوہے کو ڈھالنا ڈھال لیتے ہیں. وہ شخص آیا لوہاروں کے بازار میں, اس کی نگاہ پڑی لوہار کے اوپر, اس نے ایک لوہا ڈالا آگ میں, جب وہ لوہا لال ہو گیا ہتھوڑا لے کر کے اس کے اوپر پیٹنا شروع کیا. جیسے اس نے یہ منظر دیکھا اسے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی, وَلَهُمْ سَوَامِعُ مِنْ حَدِيد. جہنم کے اوپر جو فرشتے معمور ہیں ان کے ہاتھ میں لوہے کے گرز ہوں گے, جب لوگ نکلنا چاہیں گے تو ماریں گے. بس یہ منظر دیکھ کر کے اسے قیامت کی یاد آ گئی, وہیں پر چیخ مار کر کے بے ہوش ہو گیا. سب لوگ ارد گرد اکٹھا ہو گئے, اب کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کیوں بے ہوش ہو گیا, مرگی تو نہیں ہو گئی, فلاں تو نہیں ہے, کوئی چپل سنگھا رہا ہے, جوتا سنگھا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کو ہوش میں آ جائے. اتنے میں جناب سلمان آ گئے, مجمع کو ہٹایا, جناب سلمان زمین پر بیٹھ گئے, اس کے سر کو اپنے دانوں پہ رکھا, پانی چھڑکا, ہوش آیا. کہا بھائی کیا بات ہے, تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ اس نے قصہ بنایا, سلمان جب میں نے اس لوہے کو لال لال لوہے کو دیکھا, یہ لوہار اس پہ ہتھوڑے برسا رہا ہے, مجھے یہ آیت یاد آ گئی, وہ لہم سوام من حدید. یہ تصور اس کے ذہن میں ایسا بیٹھا کہ وہ جو ہے بیمار ہو گیا, شفا نہیں ملی, موت کا وقت جب قریب آ گیا, جناب سلمان سے اس کی جو ہے وہ دوستی ہو گئی, کہ وہ ہے جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے, عقیدہ رکھتا ہے, یقین ہے اس کا. ہم لوگ تو بھول جاتے ہیں نا, ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑا دیتے. خدا کی قسم اگر قیامت ذہنوں میں ہمارے رہے, اگر جنت و جہنم جیسا ہے قرآن نے ویسا اگر ہم یقین کر لے, باور کر لے, ایک لحظے کے لیے بھی کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے, ایک لحظے کے لیے بھی کبھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. جناب سلمان سے اس کی دوستی ہو گئی, یہاں تک کہ موت کا وقت قریب جب آ گیا, ملک الموت جب آئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے, جناب سلمان کا بہت بڑا درجہ ہے نا, خطاب کرتے ہیں یہ جو ہے ملک الموت کو جناب سلمان, یا سلمان ارفق بأخی, ارفق باخی، اے سلمان میرے بھائی کے ساتھ، اے یہ جو ہے ملک الموت، میرے بھائی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، سختی سے پیش نہ آنا. موت کا ہنگام بڑا سخت ہنگام ہے اور بہت اچھا ہے، دونوں چیزیں ہیں، بہت آسان ہے، بہت خوشکن ہے اور بہت تکلیف دہ ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ یہ جو ہے ملک الموت آئے، ملک الموت آئے، روح قبض کرنے نہیں آئے تھے، یہ جو ہے ملنے آئے تھے، ملاقات کے لیے آئے تھے، حبیب خدا ہیں، خلیل خدا ہیں، جناب ابراہیم آئے. ملک الموت کیسے آنا ہوا؟ لے جانے کے لیے آئے ہو؟ کہ نہیں، لے جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، ابھی وقت نہیں آیا آپ کا، ملنے آیا ہوں، ملاقات کرنے آیا ہوں. جناب ابراہیم پوچھتے ہیں کہ ملک الموت، جب تم روح قبض کرنے آتے ہو تو ہمیشہ تمہاری یہی شکل ہوتی ہے جس شکل میں تم آئے ہو، کیونکہ موت کا وقت جب ہوگا تو یہ آنکھوں پر سے ہمارے پردہ جو ابھی پڑا ہے نا، یہ ہٹ جائے گا اور ہم اصلی چہرہ دیکھنے لگیں گے. جناب ابراہیم کے پاس وہ جو ہے صلاحیت دنیا ہی میں جو ہے اللہ نے ان کو دے رکھی تھی، موجود تھی. ملک الموت، جب تم روح قبض کرنے آتے ہو تو تمہاری یہی شکل ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ شکل نہیں ہوتی ہے. ہم جب اچھے لوگوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں، ان لوگوں کی جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس عمل صالح ہے، تو ہماری شکل اور ہوتی ہے. اور جب ان لوگوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں جو گنہگار ہیں، معصیت کار ہیں، جنہوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی بسر کی ہے، تو ہماری شکل کچھ اور ہوتی ہے. تو ملک الموت تمہاری شکل، وہ والی شکل دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، ذرا اپنا چہرہ ادھر پھیریے. انہوں نے چہرہ ادھر پھیرا، شکل بدلی، کا اب ہمیں دیکھیے. آپ جو دیکھا تو دیکھا، بڑا حسین خوبصورت چہرہ، نہایت خوبصورت کپڑا، نہایت خوشبو بدن سے آ رہی ہے، اتنا حسین، اتنی اچھی شکل، اتنا اچھا جو ہے منظر. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، یہ جو ہے سینری وغیرہ کوئی دیکھنے چلے جاتی ہے، اتنی خوبصورت سینری ہوتی ہے، انسان کھو جاتا ہے اس کے اندر. خوبصورت منظر دیکھنا خود بہت بڑی یہ جو ہے لذت ہے انسان کے لیے. جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ اگر انسان کو مرتے وقت یہ تمہارا چہرہ ہی نظر آ جائے تو یہ تمام نعمتوں سے افضل ہے. اس سے اچھی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے کہ تمہارا یہ حسین چہرہ اسے نظر آ جائے. اس کے بعد کہتے ہیں ملک الموت، ذرا وہ چہرہ بھی دکھا دو، ذرا وہ چہرہ بھی دکھا دو کہ جب یہ جو ہے گنہگاروں کی روح قبض کرنے آتے ہو تو تمہارا چہرہ کیسا ہوتا ہے. ملک الموت نے کہا کہ نا بھی اللہ، آپ دیکھ نہیں پائیں گے وہ چہرہ، آپ نہیں دیکھ پائیں گے. کہ نہیں، تم دکھاؤ تو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے اپنا چہرہ بدلا. اب جب پہلے کہا کہ آپ اپنا چہرہ گھما لیں، اس کے بعد کہا مڑیے. ذرا سا ہی جناب ابراہیم ابھی مڑے تھے کہ ابراہیم کی چیخ نکل گئی، چیخ مار کے جناب ابراہیم بے ہوش ہو گئے. کیا شکل تھی؟ سیاہ بھیانک چہرہ، بال کھڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے ایسے آگ برس رہی ہے، منہ سے آگ برس رہی ہے، ایک وحشتناک چہرہ. جناب ابراہیم کہتے ہیں یہ چہرہ گنہگار، یہ چہرہ اگر دیکھ لے تو عذاب کے لیے یہی کافی ہے، بقیہ سارے عذاب تو اپنی جگہ پر. یہی عذاب کافی ہے اس شخص کے لیے فقط تمہارا یہ چہرہ اگر کوئی دیکھ لیتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ہمیں خود سنوارنا ہے، کوئی دوسرا ہمارے کام نہیں آئے گا. تقطعت الاسباب، جہنمی تلوار پڑی تھی نا میں نے، جنت سے پکاریں گے، ماں کو پکاریں گے، ماں یہاں کے اوپر بیٹے کی مشکل کو دیکھ کر کے، مصیبت کو دیکھ کر کے بے چین ہو جاتی ہے، تڑپ جاتی ہے، چیخنے لگتی ہے، رونے لگتی ہے. وہاں نہیں روئے ہوئے گی، جنت جو ہے رونے کی جگہ تھوڑی ہے. اگر وہاں بھی ماں جو ہے رونا دھونا شروع کر دے تو پھر وہ جنت نہیں رہے گی نا، وہ تو یہی جو ہے دنیا ہو جائے گی، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. جنت بھی ہمیں خود بنانا ہے، جہنم بھی ہم اپنے اعمال سے خود ہی بناتے ہیں. اب یہ ہمیں اختیار ہے کہ چاہے ہم جنت بنائیں، چاہے ہم جہنم بنائیں. خدا کی کوشش تو یہی ہے، خدا یہی چاہتا ہے، خواہش اس کی یہی ہے، پسند اس کی یہی ہے، اس کی مشیت یہی ہے کہ ہمارے بندے جہنم میں نہ جائیں اور بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، جنت تک لے جانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا گیا. انسان کے انسان رہتے ہوئے جو کچھ ممکن تھا وہ انجام دیا گیا، انبیاء آئے، تکلیفیں برداشت کی۔ کون نبی ایسا ہے جو آسانی سے دنیا سے گیا ہے؟ ہر نبی کو اذیتیں دی گئیں، ہر نبی کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، سب سے زیادہ مصیبت ہمارے نبی پر پڑی۔ پیغمبر فرماتے کہ ما اوزیا نبی کما اوزیت، جتنی تکلیف مجھے دی گئی اتنی تکلیف کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف، ہمارے نبی کی تکلیف ایک طرف، اور پیغمبر اسلام اور تمام نبیوں کی تکلیف ایک طرف، اور حسین ابن علی کی مصیبت ایک طرف۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، معصوم کی حدیث ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین، آپ کی مصیبتوں کا دنیا کی کوئی مصیبت مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، آپ کے دن کا جواب نہیں ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ عرض کیا ہے کیسی کیسی مصیبتیں امام حسین نے برداشت کی، امام حسین نے برداشت کی، ان کے کنبے نے برداشت کی، ان کے خاندان نے برداشت کی، ان کی بہنوں نے برداشت کی، ان کے سینے پہ سونے والی بیٹی سکینہ نے برداشت کی، کیسی کیسی مصیبت ہے جو برداشت کی ہے۔ جناب زینب کہتی ہے کہ جناب سکینہ کی شہادت کے بعد امام زین العابدین بہت روئے، کئی دن تک آنسو جاری رہے۔ جناب زینب امام زین العابدین سے کہتی ہے بیٹا سید سجاد، میں تمہیں اتنا روتے نہیں دیکھا تھا، نہ تم اتنا علی اکبر کی شہادت پہ روئے، نہ تم اتنا عباس کی شہادت پہ، حتیٰ اپنے بابا کی شہادت پہ بھی اتنا نہ روئے، آخر بات کیا ہے بیٹا، تم کیوں اتنا رو رہے ہو سکینہ کی شہادت پر؟ امام سجاد کہتے ہیں پھوپھی امبا، سکینہ اپنی شہادت کے دو دن پہلے میرے پاس آئی، آنے کے بعد کہنے لگی بھیا سید سجاد آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، کیا ہو گئی ہے؟ بھیا سید سجاد بھوک اور پیاس سے میرے بدن میں یہ جو ہے رمق باقی نہیں بچی ہے، سکینہ اپنے اوپر نازل ہونے والی جو ہے مصیبتوں کا مجھ سے تذکرہ کر رہی تھی، پھوپھی اما مجھے رونا اسی بات کا آ رہا ہے کہ میری بہن میرے پاس اپنی شکایت لے کر کے آئی، مگر میں اپنی بہن کی کوئی مصیبت کو دور نہ کر سکا۔ کیسی کیسی مصیبت اس چھوٹی سی بچی نے برداشت کی ہے۔ قید خانہ شام ہے، ہمیشہ بچی اپنے بابا ہی کو تو یاد کیا کرتی تھی، ہمیشہ بچی اپنے بابا ہی کے لیے تڑپتی رہتی تھی، ایک دفعہ بابا کو یاد کرتے کرتے بچی کو نیند آ گئی، خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ بابا آئے ہوئے، سکینہ کو آغوش میں لیے ہوئے، جیسے ہی بیٹی نے یہ دیکھا کہ میں بابا کی آغوش میں ہوں۔ اگر کسی بچی کا باپ ایک مدت کے لیے اس سے یہ جو ہے بچھڑ جائے اور اس چاہنے والے باپ کی غیر موجودگی میں اس کے اوپر زیادتیاں کی جائے، اس پر ستم کی جائے، جب باپ سے ملاقات ہوگی تو ایسے میں بیٹی کیا کہے گی باپ سے؟ یہی تو کہے گی نا بابا آپ کے جانے کے بعد ہمیں تماچے لگائے گئے، اے بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے خیموں میں آگ لگا دی گئی، اے بابا آپ کے جانے کے بعد ہماری پھوپھی کے سر سے چادر چھین لی گئی، اے بابا آپ کے جانے کے بعد ہماری پھوپھی کے بازوؤں میں رسی باندھ دی گئی، اے بابا آپ کے جانے کے بعد ہمیں کوڑوں سے اذیت دی گئی۔ اجرکم اللہ، بچی اپنے باپ سے شکایت کرتے کرتے اچانک سکینہ کی آنکھ کھل گئی، اب جو آنکھ کھلی دیکھا بابا نہیں ہے، یہ تو قید خانہ شام ہے۔ کہتی ہے میرے بابا کہاں چلے گئے، میرے بابا یہیں تو تھے، بابا 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 کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ پہلے تو اہل بیت اطہار نے سکینہ کو بہلانا چاہا، سمجھانا چاہا، لیکن جب سکینہ خاموش نہ ہوئی، چپ نہ ہوئی، تو اہل بیت اطہار بھی رونے لگے، ہر طرف سے واہ حسینہ کی صدایں بلند ہونے لگی۔ جب بیویوں کے رونے کی آواز یزید کے محل تک پہنچی ہے، یزید نے سبب پوچھا کہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں، جواب ملا حسین کی بیٹی سکینہ نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، بیٹی بابا کو بلا رہی ہے، بابا بابا کر رہی ہے۔ یزید نے کہا حسین کا سر بھیج دو، شاید بچی کو کچھ قرار آ جائے۔ حسین کا سر تشت میں رکھا گیا، ایک غلاف اس کے اوپر ڈھاک دیا گیا، لا کر کے سکینہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ سکینہ نے کہا مجھے بابا چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، کہا گیا بیوی تمہارے بابا ہی تو آئے ہیں، اب جو سکینہ نے غلاف کو ہٹایا تو کیا دیکھا، ارے باپ کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے، بچی نے اپنے رخسار باپ کے رخسار پر رکھ دیے، یا بتا من الذی خذب شیبک بالدماء، اے بابا آپ کی داڑھی خون سے کس نے رنگین کر دی ہے، یا بتا من الذی قطع وریدک، اے بابا آپ کی رگے گردن کس نے کاٹ دی، یا بتا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، اے بابا رے بچپن میں مجھے کس نے یتیم کر دیا، یا بتا من الذی، اے بابا کون ہے جو مجھے بڑا کرے گا، بچی روتے روتے ایک دفعہ آواز آنا بند ہو گئی، زینب نے کیا دیکھا، سر ایک طرف پڑا ہے، سکینہ ایک طرف، آگے بڑھ کے جو شانوں کو ہلایا تو کیا دیکھتی ہے، سکینہ کی روح پرواز کر گئی ہے، بیویوں میں کوہرام مچ گیا، ہائے بیمار بھائی کیا کرے، کیسے سکینہ کے غسل و کفن کا بندوبست کرے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں کسی صورت سے، سید سجاد نے ایک ننھی سی قبر کھو دی، سکینہ کو لے کر کے قبر کی طرف چلے، قبر میں رکھنا ہی چاہتے تھے، ایک دفعہ قبر سے دو ہاتھ نکلے، اے میرے لال سید سجاد لاؤ میری سکینہ کو میرے سپرد کر دو، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے صدقے محل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم دنیا میں اپنے لیے بہشت کو سوار سکیں. معبود جو کچھ سرمایہ حیات نے ہمیں دیا ہے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہماری ساری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہو جائے. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. بار الہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا جب ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانه وانصاره.